Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala khatamun nebiyin. Amma ba'd, fa'ud billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muazzez havatinu hazirat. Aaj budh ka din hai, budh ke din hamare haan Hazrat Mujaddid al-Afsani rahmatullahi alayhi. ان کے تعلیمات کا درس ہوتا ہے جس میں مکتوبات شریف بھی آ جاتے ہیں. مکتوبات شریف کا ایک دور مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ, اور یہ دوسرا دور ہے. اس میں کچھ مزید تشریحات انشاءاللہ سامنے آ رہی ہیں. پچھلی دفعہ مختصر سی بات ہوئی تھی, چونکہ حضرت حاجی عبد المنان صاحب تشریف لائے تھے تو ان کا بیان بھی تھا, لیکن بہت اہم بات ہوئی تھی اور میرے خیال میں اسی سے ہمیں لے کے چلنا ہے. پوری دنیا کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کا جو سوچ ہے وہ لمیٹڈ ہے. اس وجہ سے سمجھ میں فرق ہو جاتا ہے. بس اگر اس کے اندر بددیانتی شامل نہ ہو اور سستی شامل نہ ہو, کوشش پوری ہو, دیانتداری ہو, تو پھر اگر نتائج میں فرق آ جائے تو اس کو اجتہادی اختلاف کہتے ہیں, علمی اختلاف بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے سپریم کورٹ صرف پاکستان میں نہیں ہے, دوسرے ممالک میں بھی ہے, یا دوسرا کورٹ, اس میں جب فیصلہ ہوتا ہے تو ججز کا ایک بینچ ہوتا ہے. تو اس بینچ میں کچھ ججز ممکن ہے ایک فیصلہ کر لے اور ممکن ہے کچھ ججز دوسرا فیصلہ کر لے, ان کے فیصلے میں اختلاف ہو تو فیصلہ تو اکثریت کی بنیاد پہ ہو جاتا ہے. مثلا اگر 7 ججز کا بینچ ہو تو اگر 4 ایک طرف ہو جائے, 3 ایک طرف ہو جائے تو 4 والی بات مان لی جائے گی, لیکن ان 3 والوں کو قرض نہیں کیا جائے گا. مطلب ان کو نہیں مطلب متون کیا جائے گا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا, بلکہ ان کو اپنے فیصلے میں حق بجانب سمجھا جائے گا لیکن ان کے فیصلے کو مانا نہیں جائے گا. یہ اجتہادی اختلاف کی قسم ہے. تو صوفیاء میں بھی اس طرح اختلاف ہوتا ہے, علماء میں تو ہوتا ہی ہے, وہ تو سب لوگ جانتے ہیں. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم, ان کے اندر کتنے اختلافات تھے. اسی نماز کو ہم لے لیں تو مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 200 اختلافات تو میں جانتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں 200 نماز کے اندر 200 اختلافات وہ تو میں جانتا ہوں. ہم نماز جیسا فرض, مثلا خون آ گیا تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو چھوٹ گیا, اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے نہیں چھوٹا. اب کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد کو نہیں کہہ سکتے کہ تو غلط کر رہے ہیں. ہاں کہیں گے بھائی آپ کا اپنا طریقہ ہے, آپ کہیے. تو یہ علماء کرام کے اندر اختلاف تو یہ تو مانی جانی چیز ہے, لیکن صوفیاء کے اندر اختلاف, چونکہ صوفیاء ذوقیات پر چلتے ہیں, ہاں جی, تو ذوق میں بھی اختلاف ہو سکتے ہیں. وہ علمی اختلاف ہے, ذوقی اختلاف ہے, یا بعض صورتوں میں کشفی اختلاف ہو جاتا ہے. تو یہ جو اختلاف ہے, کشفی اختلاف ہے یا ذوقی اختلاف, اس کے بنیاد پر بھی نتائج مختلف ہو جاتے ہیں. مثال میں دیتا ہوں, حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دو بڑے مرید, بڑے خلفاء, حضرت அந்த பினூரி ரமத்துல்லாலே ஹசரத் வாஜா மாசூம் ரமத்துல்லாலே தோ படே சர்கீல் சூஃபியா ஹே நக்ஷபந்தி சிலசிலே இன்கே அந்த லத்தாஃப் பர் இஃப்திலாஃப் லத்தாஃப் கி ஜகோ பர் இஃப்திலாஃப் தோ அகர் பினூரி தரீக்கே வாலா சூஃபி கே தே கே மாசூமி கலத் ஹே தோ இஸ்கி பார் கலத் ஹோகி அது மாசூமி தரீக்கே வாலே கே தே கே பினூரி கலத் ஹே தோ இன்கி பார் கலத் ஹோகி கஷ்ஃபி இஃப்திலாஃப் கியூன்கி கஷ்ஃபி சீஸ் ஹே تو جس طرح علمی اختلاف ہوتے ہیں اس طرح کشفی اختلاف بھی اس طرح ذوقی اختلاف بھی ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں لینا چاہیے بلکہ جن کے ساتھ مناسب ہو تو ان کی بات بس ماننی چاہیے تو فرماتے ہیں واضح ہے کہ معارف تصوف میں صوفیہ کے اختلاف علماء کے اختلاف کی طرح نہیں کیونکہ علماء کے اختلاف بر بنائے استدلال ہوتے ہیں اور صوفیہ کے اختلاف بر بنائے احوال ہوتا ہے یہ احوال کا فرق ہوتا ہے اولیاء کرام اپنے احوال واردات قلبیہ روحیہ اور اشغال مکشوفات باطنیہ ذوقیہ کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں جبکہ علماء کرام مسائل شرعیہ اور فقہیہ اور دلائل نقلیہ و عقلیہ کے مطابق تحقیقات پیش کرتے ہیں جیسا کہ توحید وجودی و توحید شہودی میں صوفیہ کا اختلاف عقیدے کا اختلاف ہے نہیں ہے بلکہ حال کا اختلاف ہے کیونکہ توحید کے بارے میں سب کا عقیدہ یکساں ہے لیکن یہاں یہ امر ذہن نشین رہے کہ احکام و مسائل شریعت میں علماء حق کے اقوال و افکار ہی معتمد اور مستند ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. آج کل بعض حضرات سب کو تو نہیں میں کہہ سکتا, وہ اپنے جو بزرگوں کی کشفی باتیں ہیں وہ ذوقی باتیں ہیں اس پر اس حد تک مطلب قائل ہوتے ہیں کہ وہ علماء کرام کی بات کو بھی کوئی اس میں نہیں لاتے, خیر خاطر میں نہیں لاتے. حالانکہ علماء کرام کی بنیاد جو ہے نا وہ قرآن و حدیث ہے. تو کہاں قرآن و حدیث ہو, کہاں ذوقیات و کشفیات, کتنا فرق ہے. اگر ان کے درمیان اختلاف ہے تو قرآن کے سمجھنے میں ہے یا حدیث کے سمجھنے میں ہے, اس میں ہے. تو اجتہادی اختلاف ہو جائے گا, ایک کو دو اجر ملیں گے, ایک کو ایک اجر ملے گا, لیکن وہ اختلاف قرآن کے سمجھنے میں ہے اور حدیث کے سمجھنے میں ہے. تو اس کی بنیاد جو ہے نا قرآن و حدیث ہے. جبکہ جو صوفیہ کرام ہے ان کے اختلاف ذوقیات کا ہے, کشفیات کا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ذہنی ہیں. تو کہاں قطعی و کہاں ذہنی, دونوں میں بڑا فرق ہے. تو حضرت مجرد الفسانی رحمۃ اللہ بذات خود اس بات کے قائل تھے کہ شریعت کی باتوں میں علماء کی بات چلے گی, شریعت کی باتوں میں علماء کی بات چلے گی. بلکہ ایک جگہ پر صاف ارشاد فرمایا, یہاں پر ہم جنید و شبلی کی بات نہیں کریں گے بلکہ یہاں تو ہمیں امام حنیفہ اور امام شافی کا قول درکار ہے. بڑے سارے مطلب اس میں بات ہی الگ ہے. اور حفاظت اسی میں ہے, حفاظت اسی میں. تو احکام مسائل شریعت میں علماء حق کے اقوال افکاری معتمد اور مستند ہے, اور معارف و مسائل طریقت میں صوفیاء حق کے اقوال و اقوال ہی مقبول و معتبر ہے. معارف اور مسائل طریقت, مسائل طریقت کیا ہے بتاتا ہوں. جیسے وہی لطائف والی بات ہے, تو اس لطائف کی بات ہم کسی عالم کی بات نہیں مانیں گے, ہم کسی صوفی کی بات مانیں گے کیونکہ فیلڈ ان کا ہے. بلکہ اکثر علماء جو صوفیہ نہیں ہے وہ صاف کہہ دیتے میں اس کو ایک آدمی نہیں ہوں, اور اس سے مطلب ایک طرف ہٹ جاتے ہیں. ظاہر ہے جو جس چیز سے گزرا نہ ہو وہ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. تو یہ چونکہ احوال کی باتیں ہیں, کشفیات کی باتیں ہیں, تو اس وجہ سے اس میں پھر ان کی بات چلے گی جن کو یہ چیز حاصل ہے. لیکن چونکہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کافی بات کر چکے ہیں اور بار بار میں اس پہ بات عرض کر چکا ہوں کہ طریقت صرف خادم ہے شریعت کا، طریقت صرف خادم ہے شریعت کا، یعنی شریعت پر چلنے کے لیے ایک رستہ مہیا کرتا ہے. اور وہ رستہ کیا ہے بتاتا ہوں، وہ رستہ یہ ہے کہ شریعت پر چلنا تو لازم ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن شریعت پر چلنے میں دو موانع ہیں جو ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے. تو شیطان کی چالوں کو جو زیادہ جانتا ہے وہ شیطان سے بچا سکتا ہے، اور جو نفس کے تربیت کے طریقوں کو زیادہ جانتا ہے تو وہ نفس کی تربیت کروا سکتا ہے، جس میں کشفیات کا بھی دخل ہوتا ہے. ہاں جی، کشفیات کا بھی دخل ہوتا ہے، ذوقیات کا بھی دخل ہوتا ہے. تو یہ مطلب چونکہ طریقہ ہے اس لیے تو طریقت کہا جاتا ہے اس کو، چونکہ یہ طریقت ہے تو طریقت جو ہے مطلب جو اس طریقت میں کیوں سے طریقے کو اختیار کیا، کس طرح اختیار کیا جائے، تو صوفی کی بات ہوگی. لیکن آنے کس چیز پر ہے، وہی جو عالم کہتا ہے. آنے کس چیز پر ہے، وہی جو عالم کہتا ہے. تو اس وجہ سے ہر دو کی کام کا تعین ہو گیا. جیسے کہ حضرت مولانا رحمان رحمۃ اللہ نے اپنے بعض مکتوبات میں اس کی تصریح فرمائی، انسان نسخہ جامعہ ہے، یعنی اس کی دو حقیقتیں، ایک حقیقت امکانی ہے اور ایک حقیقت وجوبی ہے. حقیقت امکانی سے کیا، امکانی سے کیا مراد ہے؟ یہ انسان کا عالم خلق اور عالم امر کے ساتھ تعلق انسان کی حقیقت امکانی ہے، جیسا کہ انسان کے وجود میں عالم خلق اور عالم امر کا اجزاء و لطائف موجود ہے. انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر عالم خلق کے اجزاء بھی موجود ہے اور عالم امر کے اجزاء بھی موجود ہے. قلب جو ہے نا، وہ مطلب اس میں جو روح ہے وہ تو عالم امر کی چیز ہے نا. تو یہ بات ہے. اور حقیقت وجوبی سے مراد ہے کہ عالم وجوب میں انسان کی مبدأ کے مبدأ فیض کو اس کی حقیقت وجوبی کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان عالم وجوب کی صفات کا مظہر ہے. یعنی اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کو فیض القاء کیا جاتا ہے. مبدأ فیض مجھے واجب تعالیٰ ہے، تو وہاں سے آتا ہے. وہ ہم کہتے نہیں ہیں وہ جو مراقبہ کرتے ہیں کہ فیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ اس کی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیخ کی طرف، اور شیخ کی طرف سے اس کے مرید کی طرف آتا ہے. تو اظہار یہ کیا چیز ہو گیا، فیض آ رہا ہے. تو فیض کے لحاظ سے یہ عالم وجوب کے ساتھ لگا ہوا ہے. اصل میں بعض دفعہ بہت عجیب و غریب بات ہو جاتی ہے نا سمجھی کی وجہ سے. مثلا نور من نور اللہ، یہ جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ایک نور، تو اس کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ اللہ جیسے نور ہے اس کا کچھ حصہ ہی نہیں. بھائی وہ تو ایسا ہم نہیں مانتے. کیونکہ اللہ خالق ہے اور مخلوق کبھی بھی خالق کی طرح نہیں ہو سکتا. لہذا بات تو غلط ہے. البتہ اللہ پاک نے جو نور بنا ہے اس نور میں سے خاص نور جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے تو وہ نور بھی مخلوق ہے. اس لیے حدیث شریف میں جو آتے ہیں نا، سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا بنایا، میرا نور، تو بنایا نا، تخلیق ہو گیا نا، تو اس کا تعلق تخلیق کے ساتھ ہے. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ صرف سمجھ والی بات ہوتی ہے کہ تھوڑا سا آدمی آگے پیچھے ہو جائے تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. تو اس حقیقت وجوبی کو پتہ نہیں لوگ کہاں لے جائیں گے. نہیں بھائی، سمپل بات ہے، یہ مبدأ فیض کے لحاظ سے. کیونکہ فیاض تو اللہ تعالیٰ ہے. ہاں جی, تو فیض ادھر سے آتا ہے, اور اس کا تعلق واقعی مخلوقات سے مختلف ہے. اتنا مختلف ہے کہ فرشتوں کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہاں جی, تو فرشتے تو نورانی مخلوق ہے, لیکن انسان کے ساتھ جو نفس ہے نا, نفس, یہ اس کو اگر نیچے لے جا رہا ہے تو اس کو اوپر بھی لے جاتا ہے. تندی وعد مخالف سے نہ گھبرائے ہو کہا, یہ تو چلتی ہے تجھے منہ چوڑانے کے لیے. اسی نفسی کی وجہ سے انسان اوپر جاتا ہے. آسان مثال ہے, اگر کوئی اندھا کہہ دے کہ میں بد نظری نہیں کرتا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ صاحب کر ہی نہیں سکتا, جب کر نہیں سکتا تو ثواب کدھر؟ ثواب تو اختیاری چیز پہ ملتا ہے. اختیاری چیز پہ گرفت بھی ہوتا ہے, اختیاری چیز پر نوازا بھی جاتا ہے. تو چونکہ انسان کے اندر یہ صفت نفس جو ہے وہ ہے موجود, کہ انسان کا جو نفس ہے یہ ابتدائی طور پر امارہ ہوتا ہے, اور اس کو کھلے میدان میں ڈال دیا گیا کہ اچھا اب کر لو اس کو, ٹھیک, ہاں جی مدد کروں گا, لیکن کرنا تو نے خود ہی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, تو مدد تو ہوگی لیکن کرنا تو نے خود ہی ہے. والذین جاہدوا سے ابتدا ہوگی. تو جب یہ والی بات ہے تو ظاہر ہے انسان کا جو نفس ہے اس کی وجہ سے انسان کا یہ اکرام ہے. انسان کا جو نفس ہے اسی کی وجہ سے اس کا یہ اکرام ہے. تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ اس کو اللہ پاک نے خاص طرز پہ بنایا. شیطان سے اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا, تو نے اس کو کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیسے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں, خلق تو بے دئی. اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی خاص مطلب طریقے سے جو ہے نا, مطلب جو عام نہیں ہے, اس کے ذریعے سے اس کو بنایا ہے, تو نے کیوں نہیں اس کو سجدہ کیا؟ تو یہ انسان کے ظاہر شرف کا مطلب جو ہے نا ظہور ہے, اس لیے اس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. یاد رہے کہ عالم امکان کے ساتھ انسان کا تعلق بطریقی حقیقت ہے, اور عالم وجود کے ساتھ بطریقی صورت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات سمانیہ حقیقتاً میں انسان میں بطور حقیقت کے ہرگز موجود نہیں, کیونکہ یہ صفات خاص وجوب ہیں. انسان میں صفات بطور صورت کے موجود ہے, اور انسان پر ان کا اطلاق از قبیل مشارکت لفظی و اسمی ہے, نہ کہ از قبیل مشارکت حقیقی. اللہ کا دیکھنا اور انسان کا دیکھنا بہت فرق ہے, لیکن دیکھنا اس کو بھی کہیں گے, دیکھنا اس کو بھی کہیں گے. ہم کہتے ہیں فلاں دیکھ رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. کیوں اللہ دیکھ رہے کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کریں گے؟ لفظ تو یہ استعمال ہوگا نا, اللہ دیکھ رہا ہے, اور اگر کہ بھائی فلاں دیکھ رہا ہے, دونوں میں لفظی مشارکت ہے, لیکن حقیقت میں تو نہیں ہے. انسان کا دیکھنا لمیٹڈ ہے, اللہ کا دیکھنا ان لمیٹڈ. دوسری صورت میں انسان کا دیکھنا محدود ہے, یعنی مطلب ہے کہ وہ کچھ کر سکتے کچھ نہیں کر, جبکہ اللہ کا دیکھنا سب کچھ کر سکتا ہے, یعنی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے, کوئی چیز اس کو چھپا نہیں سکتی, مطلب اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی. ہمارے سامنے تو دیوار حائل ہے, اس سے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن اللہ پاک کے لیے کوئی دیوار حائل نہیں ہے. قرآن پاک میں بقایا فرمائے اگر کوئی بروج مشیدہ, ہاں اس میں بھی ہو تو پھر بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ کمال ہے, اور یہ صرف اور صرف اس کی ایک صورت ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. مذکورہ بالا اصول کی روشنی میں انسان صورت صفت علم اور صورت صفت کلام اور صورت صفت قدرت وغیرہ کا نمونہ اور مظہر تو کہلایا جا سکتا ہے, لیکن انسان کے لیے حقیقت کے طور پر ان صفات کا اطلاق جائز نہیں. جیسے کہ اہل علم کے نزدیک صورت اور حقیقت کا فرق واضح ہے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان اللہ خلق آدم علی صورتی ہی، یہ میں صورت سے مراد صفات و صفت وجوب ہے نا، کہ حقیقت صفت صفات وجوب ہی. یہاں وہ بہت بڑا مسئلہ جو بعض لوگ، یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں جہالت سے بچائے. جہالت علمی بہت خطرناک چیز ہے، جہالت علمی ہوتی ہے نا تو وہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. یعنی بہت بڑے بڑے علماء اس چیز میں پنسے ہوئے ہیں کہ اس سے مطلب وہ جسم کا وہ کر لیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہم ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے انا للہ ایسے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہے، دیکھا بھی. ایک جگہ میں گیا تھا مکہ مکرمہ میں، ہماری دعوت تھی ایک جگہ پہ، ایک انجینئر صاحب تھے اس نے ہماری دعوت کی تھی. آج عبد المان صاحب تشریف لائے تھے نا، تو ان کے ساتھ میں گیا تھا. تو راستے میں نے مجھے کہا، کمال ہے مکہ مکرمہ میں تو میں کبھی غلطی نہیں کرتا، آج میں راستہ غلط کر گیا، اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت ہے. اور وہاں کوئی راستہ غلط کر لے تو پھر اچھا خاصا فاصلہ ہوتا ہے پھر، چونکہ وہی مطلب یو ٹرنس بہت دور دور ہے نا، تو مطلب یہ کہ اچھا خاصا آدھے گھنٹے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ہم لیٹ پہنچے، جب لیٹ پہنچے وہاں پر ایک آدمی وہاں پہلے سے اس انجینئر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اسے کہہ رہے ہیں فلاں، کہتا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وجود اللہ کے پرنڈلی ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. اب چونکہ اس ٹاپک میں میں پڑھ چکا تھا تو میرے کان کھڑے ہو گئے کہ تو یہ وہ آدمی ہے جو یہ سمجھ رہا ہے. میں نے کہا آپ کو وجود سے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ وجود سے دو مطلب ہے نا، ایک موجودگی ہے یعنی کہ اللہ پاک کا وجود ہے تو وہ تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ایک ہے اللہ کا جسم، وجود جسم کو بھی کہتے ہیں نا. تو میرے کان کڑے ہو گئے، میں نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو عجیب دنوان صاحب تو وہی کہتے ہیں، مجھے اشارہ کیا کہ چپ رہو، مجھے تو اشارہ کیا، مجھ سے کہا یہ امریکہ سے آیا ہوا ہے، ان کے سامنے آپ اس قسم کی باتیں نہ کریں، ان چیزوں کو نہیں جانتا. خیر وہ تو چپ ہو گیا. پھر بعد میں حاج صاحب نے کہا کہ یہ آدمی جاسوس ہے. میں نے مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں آپ کا حج خراب نہ ہو جائے، اگر آپ اس کے ساتھ الجھ جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کچھ چکر چلا دیتے، تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا. آپ دیکھ لیں مکہ مکرمہ میں ایسے لوگ موجود ہیں. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جہالت علمی ہے. کہاں اللہ، کہاں انسان، میں انسان حیران ہو جاتے. قرآن ہی تو کہتے ہیں لیس کا مثلی شے، اس کی طرح کوئی مثال کوئی نہیں ہے، تو پھر کیسے مثال پیش کر سکتے ہیں انسان کو؟ اللہ پاک کی ذات ورا الورا ہے. خود اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی صفات میں باتیں کرو، اللہ کی ذات میں بات نہ کرو، کیونکہ تو ان کا قدر نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے، وہ تمہارے بس میں نہیں. اس لیے فرمایا وراء الورا، یا ہمارے صوفیہ کی اصطلاح ہے، یعنی دور سے بھی دور، دور سے بھی دور، مطلب ہمارے جس کو ہم دور کہتے ہیں اس سے بھی دور. اب یہ ایک ایسی چیز ہو گئی نا کہ وہ اس میں ہو گیا، وہ کیا ہوتے ہیں وہ بعض الفاظ ہوتے ہیں نا کہ اس میں تسلسل آتا ہے. اب یہ مطلب یہ کہ دور جو بھی میں نے کہہ دیا ہے تو اس سے دور، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو نہیں، اب اس کو اگر میں دور کہتے پھر اس سے دور. تو یہ ورا الورا مطلب اس کو کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، کبھی بھی ہم نہیں مطلب اس کو. کسی اللہ والے نے ایک عجیب بات کی تھی عالم جزم میں، فرمایا بھائی بندہ تو وہ ہے جو اللہ کو پاوے، بندہ تو وہ ہے جو اللہ کو پاوے، اور اللہ وہ ہے جو سمجھ میں نہ آوے. اللہ وہ ہے جو سمجھ میں نہ آوے. واقعی تو اللہ پاک کوئی نہیں سمجھا. حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو زبردست مطلب بڑے درجے کے صوفیاء میں تھے اور کشفوں کا اور پتہ نہیں بہت زیادہ وہ تھے. حضرت فرمایا جو ہم نے سنا, جو ہم نے سمجھا, جو ہم نے کہا, وہ سب وہ نہیں ہے, اس سے آگے. ہاں جی, تو یہ والی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو صفات انسانوں کو عطا کی ہیں وہ صرف سمجھنے کے لیے عطا کیے, تاکہ اسے دیکھنے کا مفہوم اس کو سمجھ میں آ جائے, سننے کا مفہوم سمجھ آ جائے, بولنے کا مفہوم سمجھ آ جائے, قدرت کا مفہوم سمجھ آ جائے, اور پھر اصل تو وہ اللہ کے ہیں, اصل تو اللہ کے. اللہ اکبر. میں صورت سے مراد صفات وجوب ہے, نہ کہ حقیقتی صفات وجوب, کیونکہ اگر صورت ہی میں ضمیر کا مرج ذات خدا کو لیا جائے تو ذات کے ساتھ انسان کی مماثلت ثابت ہو جائے گی. جو بفائے لے سکے مثل شین باطل ہے, لے سکے مثل شین کی طرح وہ بات. اگر ضمیر کا مرج ذات آدم ہو تو اس طرح تخصیص آدم کوئی معنی نہیں رکھتی, کیونکہ امر ظاہر کرچی اس چیز کی صورت پر پیدا ہوئی ہوئے, واللہ عالم. اس کا مطلب ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اخیر میں جب آتے ہیں نا حیرت کا عالم, وہ یہی تو ہے حیرت کا عالم آتے ہیں نا, مطلب اس میں جو انسان عالم حیرت میں چلا جاتا ہے. فیض کی دو قسمیں, سالک کو ذات حق تعالیٰ مبدا فیاض سے جو فیض پہنچتا ہے, وہی والی بات, اس کی دو قسمیں, فیض تخلیقی اور فیض کمالاتی. فیض تخلیق یہ ہے کہ انسان کی ایجاد و تخلیق کا سبب فیض تخلیقی کہلاتا ہے. یہ فیض انسان کو صفات کے توسط سے حاصل ہوتا ہے, اس کو ہم تکوینی فیض بھی کہتے ہیں. فیض کمالاتی, انسان کے ایمان و معرفت اور کمالات نبوت و ولاد کا سبب فیض کمالاتی کہلاتا ہے, اس کو ہم تشریف فیض بھی کہتے ہیں. یہ فیض بعض کو صفات کے توسط سے اور بعض کو شعینات کے توسط سے حاصل ہوتا ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط, مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجودات علیہ تحیات و صلات کا مبدا فیض تخلیقی صفات ہے اور مبدا فیض کمالاتی شعینات ہے. آپ اپنے مبدا فیض کمالاتی ہیں میں سارے مخلوق سے منفرد دو ممتاز, اور اس مرتبہ میں آپ کا کوئی شریک نہیں. انبیاء و مرسلین اور الہ کامل کو آپ کے اس مرتبہ شان علم کے ظلال سے فیض ملتا ہے. منزہ عن شریک فی محاسن ہی فجوہر الحسن فی غیر منقسم. حضرت امام ربانی قصور کا قول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبدا فیض کمالاتی سے متعلق ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے کی طرح مخلوق میں کسی اور کا شان نہیں ہے, مخلوق میں اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہے. اس وجہ سے ساری مخلوقات کو چونکہ ان کے ذریعے سے مل رہا ہے لہٰذا ان میں سب شانیں جمع ہو جاتی ہیں, باقی کسی میں ایسا نہیں ہے. یہ حضرت ہمارے جو شیخ تھے وہ فرمایا کرتے تھے, ولی را ولی میں شناست, ولی ولی کو جان سکتا ہے, نبی را نبی میں شناست, نبی نبی کو جان سکتا ہے, فرمایا خاتم النبیین را خدا میں شناست, خاتم النبیین کو صرف اللہ ہی جان سکتا ہے کیونکہ خاتم النبیین کوئی اور ہے نہیں نا. اب ذرا کچھ معنی ہیں جو ذرا بعد میں استعمال ہوں گے, یہ الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے رہے ہیں, لیکن ایک تو ہم اپنے الفاظ میں کہہ دیں ذرا اس کی ساتھ تشریح بھی ہو. تو پچھلی دفعہ جو ہم نے کیا تھا وہ صرف اپنے الفاظ میں بات کی تھی, تو اگرچہ الحمدللہ ساتھیوں کو وہ بھی سمجھ میں آ گئی تھی باتیں, لیکن اب ذرا تھوڑا سا اس کے پیچھے ایک ریفرنسز پوائنٹ آف ویو سے مطلب جو ہے نا بات ہو رہی ہے. مذکورہ بارہ مطالب کی مزید توسیع و تشریح کے لیے چند اصطلاحات کی وضاحت دی جا رہی ہے, ملاحظہ ہو. قابلیت, یہ لفظ قابلیت اولا اور یہ سال مطلب استعمال ہوتے ہیں نا. ذات اور شعینات یا ذات اور صفات کے درمیان نسبت کو قابلیت کہا جاتا ہے. ذات اور شعینات اور یا ذات اور صفات کے درمیان نسبت کو قابلیت کہا جاتا ہے. اصل میں یہ صفات کا تعلق ہوتا ہے ذات کے ساتھ، اور ذات کا تعلق شان کے ساتھ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے نا. تو وہ تعلق کس طرح ہو، مطلب کسی چیز کو کے اندر کوئی کیپیبلٹی ہوگی نا کہ وہ اس کو لا سکے، تو وہی قابلیت ہی کہلاتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ ذات اور شعینات یا ذات اور صفات کے درمیان نسبت کو قابلیت کہا جاتا ہے. نسبت کیا ہے؟ ذل طرفین یا رابطہ بین الطرفین کا نام نسبت ہے. مطلب یہ کہ دو جانب ہے، اس کے ساتھ بھی ہے اس کے ساتھ بھی ہے، تو ان کو پھر نسبت ہو گئی، یعنی اس ذریعے سے نسبت ہو گئی. ہاں جی، قابلیت اولا، وہی والی بات. حقیقت محمد یا علیہ صاحب الصلاۃ کو قابلیت اولا کہا جاتا ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ ساری چیزوں کے ساتھ نسبت اور پھر ادھر نسبت، ٹھیک ہے نا، تو قابلیت اولا ہو گیا نا. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جامع شان جو ہے نا وہ گن کیے، مطلب جو سب ان سے لے رہے ہیں اور وہ سب کے لیے لے رہے ہیں، تو ادھر بھی نسبت ہے ادھر بھی نسبت ہے، تو اب کیا ہو گیا، یعنی قابلیت اولا. نہیں آپ کہتے مطلب بھائی میں آپ کو بتاؤں، اللہ پاک کی صفت اس کا مطلب کیا ہو، بھائی کلام کس کیا چیز ہے، اللہ کی صفت ہے نا، تو پھر وہ ذات کے ساتھ نہیں ہوا، البتہ کس ذریعے سے ہے، وہ شان کے ذریعے سے. سمجھ میں آ گئی نا بات، تو تعلق تو اس کا ہو گیا نا، تو تعلق کی بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تعلق. ماشاء اللہ. مبدأ فیض، عالم وجوب میں جس اسم شان صفت یا ذل کے توسط سے تعلق و فیض آتا ہے اس کو مبدأ فیض کہتے ہیں. عالم وجوب میں ان اللہ جل شانہ کا جو اپنا جس اسم شان، دیکھو نا اسم صفت سے، وہ صفت شان سے ہے اور شان ذات کے ساتھ ہے، یہی ہوتا ہے نا. تو عالم وجوب میں جس اسم شان صفت یا ذل کے توسط سے تعلق کو فیض آتا ہے اس کو مبدأ فیض کہتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ ہر شخص کا اپنا ایک اوریجن ہوتا ہے، مبدأ ہوتا ہے جہاں سے وہ اخذ کرتا ہے، تو مبدأ اسی مبدأ اصل میں اوریجن کو کہتے ہیں نا. تو مطلب یہ کہ وہ وہاں سے فیض اخذ کرتا ہے، اس وجہ سے یعنی ماخذ کا لفظ ذرا تھوڑا سا مطلب اس میں فٹ نہیں ہوتا، اس وجہ سے مبدأ کا لفظ کہا گیا. مبدأ فیاض، مبدأ فیاض صرف ذات باری تعالیٰ اور انسان اپنی استعداد صلاحیت کے مطابق عالم وجوب میں اپنے مبدأ فیض سے تربیت پرورش پاتا ہے. انبیاء و مرسلین کے مبادی فیوض، انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے مبادی فیوض مختلف ہیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدأ فیض شان العلم ہے. ہاں جی، یعنی اللہ کی وہ شان جو علم سے متعلق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدأ فیض، وہاں سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے معلم بنا کر. ہاں جی، الرحمن علم القرآن اور علم کا معلم تکن تعلم اور رب زدن علما، آیت قرآن اس حقیقت کے آماز. ایک دفعہ میں نے غزل کہی تھی، انسان ہے بس اپنے احوال میں بات کرتا ہے، اس میں مجھے اس پر الفاظ تو پوری یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ کیا مجھے ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے، ہاں جی مطلب اس میں ہے کہ کیا مجھے ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے. مطلب بعض ایسے ہوتے ہیں نا علوم کے ہر ایک وہاں تک رسائی نہیں کر سکتا، تو یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ہر وقت وہ نہیں کر سکتا. تو حضرت مجلد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مبشارت آ گئی کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ پاک نے آپ سے سم فرمایا قل ربی زدنی علما، قل ربی زدنی علما، تو میں نے فوراً توبہ کیا اور پھر وہ شعر اس کے مطابق بدل بھی دیا. ہاں ہاں کیا ضروری ہے کہ ہر چیز سے آشنا رہوں میں. تو یہ پھر بعد میں میں نے اس کو شعر بدل بھی دیا. وہ ذرا مجھے اس وقت دل میں نہیں کہ کہاں پر ہے، لیکن اس کو میں نے بدل لیا. تو یہ ہے کہ اگرچہ انسان سب کچھ حاصل نہیں کر سکتا، مانگ تو سکتا ہے نا، طلب تو ہو سکتے ہیں، طلب ہونی چاہیے. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام کا مبدع فیض صفت تکوین ہے. بس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفۃ. تو وہ سٹارٹ وہی سے ہوا ہے نا، صفت تکوین ہے. جیسے کہ ایسے خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون. حضرت نوح علیہ السلام کا مبدع فیض صفت العلم ہے. آپ سب کا شان العلم ہے، چونکہ انبیاء کرام کو صفات کے ذریعے سے ملتا ہے نا، باقی انبیاء کرام کو. تو اس وجہ سے علم کا مبدع فیض جو ہے وہ صفت العلم ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ إِنِّي نہیں وہ تو پہلے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ابراہیم علیہ السلام کا مبدع فیض صفت العلم ہے. ارشاد باری تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبدع فیض صفت الکلام ہے، کلیم اللہ ہے. فرمان بردار وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. عیسیٰ علیہ السلام کا مبدع فیض صفت القدرت ہے. جب آیت قرآن انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر وابری الاکمہ والابرس وحمی الموت بیزن اللہ. اس طرح دوسرے انبیاء کرام مرسلین عظام علیہ السلام بھی اپنے مبادی فیوز میں انی حضرات کے ساتھ مشارکت رکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انبیاء کرام تو بہت زیادہ ہیں نا، تو صفات تو اس کے مطابق نہیں، تو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر جو مشہور صفات ہیں. اولیاء کرام کے مبادی فیوز، اب ذرا اصل ڈسکشن آ رہی ہے ذرا، جس کے لیے بیس بنایا جا رہا تھا. اولیاء کرام کے مبادی فیوز دو قسم پر ہے، ایک ہے محمدی المشرب اور دوسرا غیر محمدی المشرب. محمد المشرب یہ اولیاء محبوب بالذات ہوتے ہیں، یہ اولیاء محبوب بذات ہوتے ہیں. سرور عالم علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہے اور آپ ہی کے ہی مشرب اور مبدا فیض سے اقتباس فیض کرتے ہیں، اس لیے ان کے مبادی فیوز ذل شیونات علم ہیں. ذل آپ سے سمجھے تو پھر وہ شان علم کا، ٹھیک ہے نا، اس لیے فرمایا ذل. ہاں بالکل جی، شیونات علم ہے. غیر محمدی المشرب اولیاء، یہ اولیاء محبوب بالغرض یا محب ہوتے ہیں، دیگر انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام تسلیمات کے زیر قدم ہیں، ان کے مشارب مبادی فیوز سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کے مبادی فیوز ذلال صفات ثبوتیاں ہیں. واشان شیون ہیں، اور یہاں پر صفات ثبوتیاں ذلال، ان کے ذلال ہیں. کیوں، وجہ کیا ہے کہ انبیاء کرام کے جو مبدع فیض ہے وہ صفات ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہی انبیاء کرام کے قدم پہ ہوتے ہیں باقی، تو اس وجہ سے وہ ذلال ہیں، صفات کے ذلال ہیں، ذلال صفات ثبوتیاں ہیں. سالک جب قدرات بشریہ سے صاف ہو کر تزکیہ نفس کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی صفات شعینات یا ذلال کا مظہر بن جاتا ہے. یہ بہت اچھا فکر ہے لکھا ہے، کیونکہ تربیت نہ ہو تو یہ چیزیں دبی رہتی ہیں. مطلب دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حضرات کے ذریعے اسلام کو تقویت کی دعا مانگی، کمر ان دو میں وہ چیز تھی، ایک کو مل گئی دوسرے نہیں لے سکا. اگر وہ بھی آتا تو وہ بھی اس طرح ہو جاتا, اگر وہ بھی آتا تو وہ بھی اس طرح. ان کے اندر تی اس طرح ضروری نہیں, مطلب جو کفار ہیں ان کے اندر بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں, اس کو ضائع کر دیتے ہیں. جبکہ جو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ ضائع نہیں کرتے, وہ لے لیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر بہت خوشی کا اظہار فرماتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ سب کی زبان پر پہلے میرا نام آیا. عمر بن خطاب, عمر بن شام یہ فرمایا تھا. سالک جب قدرات بشریہ سے صاف ہو کر تزکیہ نفس کا مرتبہ, تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے صفات صفات والے شیونات شیونات والے یا زلال کا مظہر بن جائے, تو ان صفات و زلال کی تجلیات اس کے وجود میں ظاہر ہونے لگتی ہیں, اور وہ صفات و اخلاق الہیہ سے متصف و متخلق ہو جاتا ہے. حدیث قدسی لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل کا مفہوم اسی مرتبے پر صادق آتا ہے. تو اب ذرا حضرت کا جو الفاظ ہے, باقی رہی اتصاف کی قابلیت جو خانہ صفات سے تعلق رکھتی ہے. اتصاف, اتصاف اصل میں باب افعال سے ہے نا, تو مطلب ہے کہ صفت کو متحرک کرنے والا اتصاف کی قابلیت جو خانہ صفات سے تعلق رکھتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور اس کے صفات کے درمیان برزخ اور پردہ ہے. یہ دوسرے انبیاء اکرام کی حقیقت ہے. یہی قابلیت با اعتبارات کے لحاظ سے انبیاء اکرام علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمات کی حقیقت ہے. یہی قابلیت با اعتبارات کے لحاظ سے جو اس میں پائے جاتے ہیں متعدد حقیقتوں کی شکل اختیار کر چکی ہے. حقیقت محمدی بے گوزلیت رکھتی ہے, تاہم صفات کا رنگ اس سے آمیزش نہیں رکھتا اور کوئی واسطہ درمیان میں حائل نہیں ہے. یعنی ذل تو ہے کیونکہ شان کا ذل ہے, شان علم کا ذل, لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ صفات کا تو اس میں نہیں آتا نا. یہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ کے اس فرمان کو کچھ مفہوم قبل ازی بیان ہو چکا ہے. خلاصہ یہ کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدا فیض شان علم ہے, اور باقی انبیاء کرام علیہ وسلم کے مبادی فیوز صفات ہیں. انبیاء کے علیہ السلام کی ذات میں جو قابلیت اتصاف ہے وہ خانہ صفات سے متعلق ہے, اس لیے وہ ذات اور صفات کے درمیان برزخ کی حیثیت رکھتی ہے. اور انبیاء کی قابلیت حقیقت حقائق متعدد ہیں, یعنی حقائق انبیاء کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ قابلیت شان علم یعنی حقیقت محمدیہ بنسبت قابلیت صفات یعنی حقائق انبیاء کے زیادہ بلند اور جامع, صفات سے اونچی ہے نا شان. یہی وجہ کہ انبیاء کے حقائق میں تجلیات کا رنگ غالب ہے, اور حقیقت محمد یا بلاواسطہ تجلی ذات سے بےریاب ہے. ہاں جی, یعنی تجلی صفات تجلی ذاتی والی بات آ گئی, اور تجلی ذاتی حقیقت محمدیہ کا خاصہ ہے. دیگر انبیاء اعظام اور سمت کے اولیاء اکرام بطور تبعیت اور وراثت کے بواسطہ حقیقت محمدیہ تجلی ذاتی سے سپاتے ہیں. دوسری امتوں کے اولیاء اس نعمت سے مشرف نہیں ہوئے. کما قال البصیر رحمہ اللہ, وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم. یعنی تمام انبیاء کرام آپ سے وہ اس طرح التماس کر جیسے سمندر سے ایک چلو اور موسلادار بارش سے ایک قطرہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تھوڑا سا مجھے ذرا کھل کے بات کرنی پڑے گی, کیونکہ ظاہر یہ بات ذرا بیسک قسم کی بات ہے, مگر اس کے آگے آگے بڑھ نہیں سکتا آدمی. انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے, اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب بھی چاہتے ہیں. اس لیے بعض نے تو اپنی ان کی امت میں ہونے کا بھی مانگا ہے. لہذا ان کو یہ بات کبھی بھی سوچ میں نہیں آئی کہ ہم آپ سے سنگی طرح کیوں نہیں, سمجھ میں آ گئی نا بات, کیونکہ نبی نبی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, نبی نبی ہوتا ہے. اب ان میں سے اولیاء میں کچھ محمدی مشرب ہے جیسا حضرت نے فرمایا، اور کچھ غیر محمدی مشرب ہے. جو غیر محمدی مشرب ہے وہ انبیاء کے قدموں پر ہے، اور جو محمدی مشرب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے. تو جیسے انبیاء کو کبھی بھی یہ حرص نہیں ہوا کہ میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائیں، اس طرح غیر محمدی مشرب والوں کو بھی ان انبیاء کے نقش قدم پر چل کر کبھی حرص نہیں کرنا چاہیے کہ ہم محمدی مشرب کیوں نہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ فائدہ اسی میں ہے، کمال اسی میں ہے، اللہ کی رضا اسی میں ہے، ترقی اسی میں ہے. اگر یہ ترقی نہیں ہے چاہتا کوئی تو اپنے لیے بڑا مصیبت بناتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ بہت عام بات ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان. حالانکہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا یہ تو اس راستے کا پہلا شرط ہے. بھائی اصل مقصد تو اللہ کا راضی ہونا ہے، چاہے آپ سے اس طریقے سے راضی ہو چاہے اس طریقے سے راضی ہو جائے، مقصد تو اللہ سے اللہ کا راضی ہونا ہے. تو اس لیے حضرت نے بڑی تفصیل سے ایک مکتوب شریف میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو محبوبین ہیں وہ اگر محبین کا راستہ اختیار کر لے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے، کیوں محبوب تو ہے ہی نا، اس میں ان کا کوشش تو دخل ہی نہیں ہے نا، ان کی کوشش کو دخل ہی نہیں ہے. جبکہ وہ محبین کا راستہ اختیار کر لے تو کہیں ادھر تو ادھر تو جائیں گے نہیں نا، وہ تو ظاہر محبین کے راستے پہ جائیں گے تو مزید بھی ان کو حاصل ہو جائے گا. بلکہ میں یہاں تک کہہ دیتا ہوں کہ محبوبین میں محبیت کی صفت شامل ہوتی ہے، کہ جو محبوب ہے وہ کیا آپ نے سمجھ میں آ گئی نا بات، وہ محب نہیں ہوگا جس کے وہ محبوب ہیں. یہی تو حضرت نے وہ اپنے مکتوب شریف میں بڑے تفصیل سے جو بیان کیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ مطلب یہ ہے کہ اس میں جس کو وہ صرف والا حبس صرف والی جو بات وہ کی تو مطلب اس میں وہ ہاں وہ یہی تو بات تھی، اور احمد اور محمد والی بات جو کی تھی بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے، جو لوگ ماشاء اللہ واقعی جن کو اللہ نے نوازا ہے چاہے محبوبین میں چاہے محبین میں، وہ اگر محبین میں تو کبھی بھی سوچیں گے نہیں کہ ہم محبوبین کیوں نہیں، اور جو محبوبین میں وہ کبھی نہیں سوچیں محبین ہم سے کم ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وہ کبھی بھی نہیں سوچیں گے محبین ہم سے کم ہے، بلکہ محبین کی قدر کریں گے کہ وہ ہمارے اللہ کے محب ہیں، چاہنے والے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک بات ہے جو کہ بہت ضروری ہے. اگر ایسا اس پر وہ نہ ہو تو پھر بڑے مسائل پڑ سکتے ہیں. حقیقت محمدیہ ذات کا ایک اعتبار ہے، ذات کا ایک اعتبار ہے. اعتبار آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو اصلیت کی شان سے سرفراز ہے، تام شان برزخیت کی وجہ سے مقام ذلیت میں رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود صفات کا رنگ غالب نہیں ہوا، کیونکہ ذات کیف و رنگ سے پاک ہے، اور حقیقت محمدی علیہ صاحب صلی اللہ تبارک تعالیٰ کے نوری ذاتی سے عبارت ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جس تجلی ذاتی سے اس کی پرورش فرمائی نا، تجلی ذاتی سے اس کی سر پرورش فرمائی. یہ نہیں کہ مطلب وہی دوبارہ اس پہ چلے جائیں، نوری ذاتی سے مراد یہ ہے کہ اسی کا مطلب والی بات نہیں، مطلب تجلی ذاتی سے اس کی پرورش فرمائی. جیسے کہ عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابو امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی صلاۃ نوری ذاتی کی شرح میں صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری ذاتی قرار دیا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سید محمد نور ذاتی اے نور ذات اللہ اے الذی خلق اللہ تعالیٰ بلا مادہ. اور نور ذاتی ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کے حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مادے کے پیدا کیا. بہرحال اللہ جل شانہ کی ذات ورا الورا ہے، اللہ پاک کی تخلیق کی جو مطلب وہ جو شان ہے اس کو بھی ہم نہیں جان سکتے. اور تو چوڑے جو ہمارا ڈکلیئرڈ میٹر ہے اس کو بھی پورا ہم نہیں جانتے. کیا ہم جانتے ہیں؟ جتنا نظر آ رہا ہے دوربینوں کو, جتنا دوربینوں کو نظر آ رہا ہے کہتے ہیں اس سے اتنا زیادہ, اس سے زیادہ جو ہے نا چھپا ہوا ہے دوربین سے. اور سائنسدانوں نے یہاں تک بات کی ہے کہ ہمارے دوربین اتنے بڑے ہو جائیں جتنا کہ ہمارا سوچ ہے, پھر بھی ہم پورے کائنات کو نہیں دیکھ سکتے. یہ آج کل کے سائنسدانوں کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی صوفیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھ لیں ابھی نیٹ پر دیکھ لیں. ہاں جی, یہ مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہمارے دوربینیں جتنی مطلب بڑی ہو جائے, جتنی کا ہمارا سوچ ہے, جتنا ہم چاہتے ہیں, ہاں جی, پھر بھی ہم پورے کائنات کو نہیں دیکھ سکتے. تو پھر اللہ پاک کے خصوصی جس کے تجلیات سے پرورش کی گئی, اس کو ہم کیسے پائیں گے, کیسے اس کے بارے میں ٹھیک ہے نا معلوم کر سکیں گے. لہذا خاموشی بہتر ہے, یہ یہاں پر خاموشی بہتر ہے. میرے خیال میں اتنا کافی ہے, زیادہ ہو جائے گا پھر. چل واخر دعوانا الحمد رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری استلاحات کو قبول فرما, اس کا ثواب اپنے بھی پاس سے سمجھو. جملہ انبیاء کرام کو جملہ سے کرام کو جملہ ہمارے چار سو ذکیہ کابر کو اور یا رب العالمین ہمارے ابا اجداد کو پہنچا دیں, ان سب کی فضل برکات سے مکمل وافر سے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا ہو, 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 لا الہ الا ہو، 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 اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. حق 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 حق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اب چونکہ آج بدھ کا دن ہے، تو بدھ کے دن ہمارے ہاں جیری ذکر کی جگہ مراقبہ ہوتا ہے، تو مراقبہ میں ہم یہ تصور کریں گے کہ ہمارا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور اللہ پاک ہمارے دلوں کو محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. شروع فرما رہے ہیں. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نحمدک خیر ما مل و اکرم رسول اللہ ما علمتنا جل مقبول من قربات عند اللہ وصلاۃ رسول وصلی علی مرحم اخترف الدبور القبول وانشابت الفرم من رسول سمع نسلق بما سنقول من السوال من القبول. اللہم حسن فرجی ویسر لی امری. اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم أعطني كتاب يميني، اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك، اللهم ثبت قدمي ما تزل في الأقدام، اللهم اجعلنا مفلحين، اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسبي علينا من فضلك وأجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آتني أفضل تؤتي ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم أهدني مسلما مثل المسلمة. اللهم أذب الكفرة والقي في قلوبهم الرعب وخلي بين كلمتهم وأنزل عليهم رزقك وعذابك. اللهم أذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يشهدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون مكة إلها آخر. لا إله إلا أنت تبارك وتعالى ما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلهم وأصل ذات بينهم وألب بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأعزهم أن يشكر نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق. سبحانك لا إله غيرك، اغفر لي ذنبي وأصلي أملي، إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، يا عفو اعف عني، يا رؤوف ربي، يا رؤوف ربي، يا رؤوف ربي، يا رب اعوذ بك من شر نعمتك التي انعمت علي وتوبني حسن عباد. يا رب اسالك من خير كل من الخير كله، يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير وقني السيئات ومن تقي السيئات يوم الدين فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله، بيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله، اسالك الخير كله واعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا اله غيره، اللهم أذهب عني الهم أو الحزن، اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت، اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل، أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مستر، وتعصمني في ديني فإني مبتلى وتعالي برحمتك فإني مذنب وتنفي أن الفقر فإني متمسك. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك فإن للسائل عليك حقا، أيما عبدنا ومتى من أهل البر والبحر تقبلت دعوته واستجبت دعاهم، أن تشركنا في سائل ما يدونك فيه وأن تشركهم في سائل ما ندعوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنا ومنهم، فإننا آمنا بما زلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آت محمد الوسيلة واجعل في المستفين محبته وفي الآلين درجته وفي المقربين ذكره. اللهم اهدني من عندك وافد لي من فضلك واسب لي من رحمتك وانزل لي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر. اللهم أهدني مسلما بدني مسلما، اللهم أذهب الكفرة والكي في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم زليم رزق وعذابك. اللهم أذهب الكفرة للكتاب والمشركين الذين يشهدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون سبيلك ويتأدون حدودك ويدعون معك إلى آخر. لا إله إلا أنت تبارك وتعالى ما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصل ذات بينهم واصل ذات واصلهم واصل ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الايمان والحكمه وسبب لنا ملة رسولك واعوذ بك من شكر نعمتك التي انعمت عليهم ويوف بيدك الذي اعتم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم الى الحق سبحانك لا اله غيرك اغفر لي ذنبي وادي عملي انك تغفر ذنوب من تشاء انت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني يا عفو اعف عني يا رؤوف ربي يا رب اوزني اشكر نعمت اللي انعمت عليا وتوفق نسي بعد يا رب اسرك من خير كله يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير وكن سيات ومن تك سيات يوم زين فقد نمت وذلك الفضل العظيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله ولك الباب كله بيدك الخير كله والي ارجو الامر كله كله والي اسرك الخير كله واسرك اعوذ بك من شر كله اللهم اهدني من عندك وافد علي من فضلك واسب علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم اللهم نسالك التوفيق على الهدى واعمال اليقين ومناصحة للتوبه وازماء للصبر وجد على الخشيه والطلب على الرب وتعبد على الرب وعرفان على المتعلقات اللهم اني اسالك مخافه تخجل المعاصيك حتى اعمل بتوبتك وعمل استكبر برزاق وحتى اناسك بالتوبه خوف منك وحتى اخلصك لك النسيان ايام منك وحتى اتوكل عليك في الامور كلها وحسن ظني بك سبحان خالق اللهم تولني فجاءت ولا تخزن بغتت ولا تخزن حكيم ولا واسيات اللهم انس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقران العظيم وجل امام نور وهدى ورحمه اللهم ذكرني من ما نسيت وعلمني ما جلت وارزقني التلاوه وانا الليل وانا النهار وجل حجتي يا رب العالمين اللهم انا عبدك وابن عبدك ومن امتك الناس بيدك اتقل في قبضتك واصدق بلقائك واؤمن بوعدك فامرتني فاسد ونهيتني فاتيت هذا مكان اعوذ بك من النار لا اله الا انت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم لك الحمد ولك المشتكى وبك المستعان انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ برزاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا اوصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم نعوذ بك ان نزل ونزل او نذل ونزل ما يظلم علينا او نجهل ويجهل علينا او اذل وذل اعوذ بك بنور وجهك الكريم الذي اضاءت له السماوات واشهد له الظلمات وسلم عليه من الدنيا والاخره ان تحل عليه غضبك وتنزل عليه سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك اللهم واقية كواكب الوليد اللهم اني اعوذ بك من شر الامين امين السيل والمير والمير الصهول وتقبل عز دعواتي فك محمد اشرف علي وفد واسو محمد مصطفى ومحمد علي محمد شفيع وعبد الماجد مولانا محمد اشرف سليماني مولانا محمد زكريا يوسف محمد اقبال مدني وسيد علي شاه وسيد تسيم وسيد تنزيم رحمه الله عليهم وجميع المتعلقين في اكابائهم ومات مجيب المؤمنين والمؤمنات وصلى الله على سيد الكائنات واكرم خلقات صلاه تسبق الايات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.